ادارے علم و ادب پیش کر رہا ہے حکایات صحابہ کا آڈیو ریکارڈنگ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد. محترم دوستو، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں. ہم تک اگر اسلام پھیلا ہے، ہم تک اگر دین کی دولت پہنچی ہے، تو آپ نے کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ کس کا فیض ہے، کس کی محنت ہے؟ اس کے لیے مسلمانوں نے جانوں کی قربانی پیش کی، تکلیفوں کا سامنا کیا، اور ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کیا، تکلیفیں برداشت کی، محنتیں اٹھائیں، پھر کہیں جا کر یہ دین اسلام ہم تک پہنچا. مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکلیفیں پہنچتی رہیں اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت عطا فرمائی کہ وہ وہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں، تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی. حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی. چنانچہ نبوت کے پانچویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. مکے والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا اور چاہا کہ یہ نہ جا سکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے. وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا، اور اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے. لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، اور مکے والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں، تو بہت دقت ہوئی اور ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا. ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے. اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے حبشہ کی ہجرت کی، جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں. بعض صحابہ نے دونوں ہجرتیں کیں اور بعض نے ایک. کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے، تو ان کو اور بھی غصہ آیا. بہت سے تحفے تحائف لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا. جا کر اول پادری اور حکام سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا. اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی. انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بے وقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے ہیں. ہم کو شرفاء مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیجئے. بادشاہ نے کہا، جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، بغیر تحقیق ان کو میں حوالے نہیں کر سکتا. اول ان کو بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا. چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا. مسلمان اول بہت پریشان ہوئے، کیا کرے، مگر اللہ کے فضل سے ان میں ہمت بندھی. یہ طے کر لیا کہ چلنا چاہیے اور صاف صاف بات کہہ دینا چاہیے. بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا، کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا, ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے, نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے, پتھروں کو پوچھتے تھے, مردار کھاتے تھے, برے کام کرتے تھے, رشتے ناتوں کو توڑتے تھے. ہم میں جو آدمی قوی تھا ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا. ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو اور اس کی سچائی کو اور اس کی امانت داری کو, پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں. اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کے پوچھنے سے منع فرمایا. اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا, برے کاموں سے منع کیا. اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا, امانت داری کا حکم دیا, صلہ رحمی کا حکم کیا, پڑوسی کے ساتھ اچھا بتاؤ کرنے کا حکم دیا, نماز روزہ صدقہ خیرات کا حکم دیا اور اچھے اخلاق تعلیم کیے. زنا بدکاری جھوٹ بولنا, یتیم کا مال کھانا, کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا. ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی, ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی, جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا. ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی کے ارشاد سے آئے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ جو قرآن تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے وہ ہمیں بھی تو سناؤ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھی, جن کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی جو کثرت سے موجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ سب کی داڑیاں تر ہو گئیں. اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے یہ ایک ہی نور سے نکلے ہیں, اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. وہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑا. آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل کو میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے. ساتھیوں نے کہا کہ نہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے, یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں. مگر وہ تھا کہ نہ مانا. دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بلانے پر ہمیں اور زیادہ پریشانی ہوئی. بہرحال گئے. بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا. وہ اللہ کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں, اس کی روح ہیں, اس کا کلمہ ہیں جس کو خدا نے کماری اور پاک مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا. یہ سن کر نجاشی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے. پادری لوگ آپس میں چمی گوئیاں کرنے لگے, کچھ چخمخ کرنے لگے. نجاشی نے کہا تم جو چاہے کہو. اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے جو مکے والوں نے بھیجے تھے اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے رہو, جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا. تاوان جرمانے کو کہتے ہیں. اور اس کا اعلان بھی کرا دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا پڑے گا. اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی بڑھ گیا, ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور مکے سے آئے وفد کو ذلت کے ساتھ لوٹنا پڑا. تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرنا تھا بالکل ظاہر بات ہے. اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے نے انہیں اور بھی جلا رکھا تھا, اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھ جائے. اس لیے سرداران مکہ کی ایک جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا. اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے کے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے. وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے. اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے, نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے, نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے, نہ بات چیت کرے, نہ ان کے گھر جائے, نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے, اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے حوالہ نہ کر دیں. اور یہ معاہدہ زبانی گفتگو پر ختم نہیں ہوا بلکہ ایک محرم نبوت کے ساتویں سال تحریری شکل میں لے کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرے. اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات دو پہاڑوں کے درمیان یہ گھاٹی میں نظر بند رہے اور نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا, نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے, نہ مکے کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے, نہ باہر کے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے. اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا. معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس موجود تھا وہ کہاں تک کام آ سکتا تھا. آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے, عورتیں چلانے لگیں, رونے لگیں, بچے بھوک سے بےتاب ہو کر بلبلانے لگے, روتے چلاتے. ان کے اعضاء کو اپنی بھوک اور تکلیف سے کہیں زیادہ بچوں کی تکلیفیں ستاتی تھیں. آخر 3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ وہ صحیفہ جو کعبے میں لٹکایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کی نظر کر دیا, دیمک نے اسے کھا لیا اور وہ معاہدہ ختم ہو گیا. ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہو گئی. 3 برس کا طویل عرصہ, 3 برس کی یہ لمبی مدت, اس میں مشقتیں, اس میں تکلیفیں, اس میں بھوک, اس میں پیاس, اس میں عورتوں بچوں کا رونا چلانا تکلیف اٹھانا, یہ سب مسلمانوں نے برداشت کیا. ان حضرات پہ کیا کچھ گزری ہوگی اس لمبے عرصے پر, اس بائیکاٹ سے, اس نظر بندی سے, سوچ کر دیکھنے کا مقام ہے. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے. انہوں نے وہاں اس کی اشاعت بھی کی, جب کبھی بھی موقع ملتا تو اس کی اشاعت میں لگ جاتے تھے. یہ تکلیفیں, یہ مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں جن کے نام لیوا ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی اتباع میں ہیں. ہم ترقی کے باب میں صحابہ اکرام جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان حضرات نے کیا کچھ قربانیاں کیں اور ہم نے دین کی خاطر کیا کیا ہے. ہم نے دین کی خاطر, اسلام کی خاطر, مذہب کی خاطر کیا کیا کیا. کامیابی ہمیشہ کوشش اور صحیح کے مناسب ہوتی ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام سے زندگی گزرے. ہم عیش و آرام میں, بددینی میں, دنیا طلبی میں کافروں کے دوش بدوش چل رہے ہیں اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ کیسی ہو سکتی ہے. سوچنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی حالت کو سمجھیں, اس کا احساس ان کے دل میں پیدا ہو اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کو صرف سننے پر نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش میں لگ جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
حکایات صحابہ, ادارہ علم و ادب کی پیشکش.